بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة کے پہلے دو رکنوں تمہید ہے اور تمہید میں دو باتوں کا بیان ہے. پہلی بات یہ کہ ہدایت قرآن پاک سے ملے گی. ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. اور تمہید میں ان تین جماعتوں کا تفصیلی ذکر ہے جن کو فاتحہ میں اجمالاً ذکر کیا. ان تین جماعتوں میں سے پہلی جماعت انعمت علیہم، اس کا ذکر کل ہم پڑھ چکے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ دوسری جماعت کا ذکر ہے. مغضوب علیہم، کفر کا لفظی معنی ہے چھپانے کا. ذمہ دار دانا زمین میں چھپا دیتا ہے، لغوی طور پہ اسے بھی کافر کہتے ہیں. ناشکرے کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے. اصطلاحی اور شرعی معنی اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم کا انکار کرنا. یہاں ان الذین کفروا سے عام کافر مراد نہیں، بلکہ وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے سمجھنے بوجھنے کے بعد حق کا انکار کیا. فَتَرُ الْحَقَّ عِنَادًا، ضد کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے حق کو سمجھنے کے بعد انکار کر دیا. بے شک جو لوگ منکر ہوئے برابر ہے ان پر انذرتہم ام لم تنذرہم کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. حضرت ابن عباس مینا کرتے ہیں لا یریدون ان یؤمنو لا یریدون ان یؤمنو کہ وہ ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے. سواء علیہم لا علیکا آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے آپ کے لیے نہیں. آپ کو تو اس کا اجر ثواب بدلہ ملے گا. داعی کو مبلغ کو اس پہنچانے کا اجر ملے گا اور اتمام حجت ہوگی اتمام حجت ہو جائے گی. ان کے حق میں سنانا نہ سنانا برابر ہے کہ وہ ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے. نفی مختار کل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم اللہ علی قلوبہم علت بیان ہو رہی ہے لا یؤمنون کی. اسے حضرت صاحب کہتے ہیں جملہ تعلیلیہ جملہ تعلیلیہ یعنی پچھلی بات کی علت بیان ہو رہی ہے کیوں ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کان پر. وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لا یؤمنون ثمرہ دنیویہ دنیا میں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولہم عذاب عظیم ثمرہ اخرویہ آخرت میں ہم انہیں بڑے عذاب میں پکڑ لیں گے. یہ میں بیان کر چکا ہوں. مور جباریت کسے کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم کب ہوتا ہے یہ کل میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور جو اس پر سوال جواب ہوتے ہیں وہ ساری بحث اس پر ہو چکی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ذکر ظالم تیسری جماعت کا ذکر. نفاق اظہار الخیر و اسراء الشر. ابن کثیر نے نفاق کا معنی بیان کیا، بھلائی کو ظاہر کرنا اور شرارت کو چھپا کے رکھنا. اظہار الخیر و اسراء الشر. ایک نفاق اعتقادی ہے، اس کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک نفاق عملی ہے، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الذُّنُوبِ، وہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جیسے نبی پاک نے فرمایا، منافق کی اتنی علامتیں ہیں، بولے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، عہد کی بد عہدی کرے، گفتگو کرے تو گالیاں نکالے، وہ عملی منافقت ہے. ابتدا میں جب بھی کوئی داعی اور پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ابتدا میں دو جماعتیں معرض وجود میں آتی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ کو ایک منافق بھی نہیں ملے گا. آپ کسی کا نام پیش نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ منافق ہے. وہاں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ جیسے کٹر کافر نظر آئیں گے، اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت بلال جیسے مخلص مومن نظر. کیوں؟ اسلام کمزور ہے، مسلمان مظلوم ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے. لہذا جنہوں نے مانا، دل کی گہرائیوں سے مانا، اور جنہوں نے انکار کیا، پتھر پہ لکیر، انہوں نے انکار کیا. تیسرا گروہ منافقوں کا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمانوں کو ظاہری شان و شوکت ملے، فتوحات ہونے لگے، مال غنیمت آنے لگے، پیسہ آنے لگے، دولت آنے لگے، مال آنے لگے. تو اس وقت ایک تیسرا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں. دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مال غنیمت میں حصہ حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی مفاد اٹھانے کے لیے. تو مدینہ منورہ میں جب آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا اور مال غنیمت آنے لگا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر یہ تیسرا گروہ معرض وجود میں آیا جن کو منافق کہتے ہیں. یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جن کو ہم نے فاتحہ میں ظالین کے نام سے پڑھا، منافق. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. مومنین پر جو با داخل کی، یہ تاکید کے لیے. حالانکہ وہ مومن نہیں. تو یہ ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں, دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے, والذین آمنوا اور ایمان والوں سے. یخادعون باب مفعلہ مبالغے کے لیے استعمال کیا, مبالغے کے لیے یعنی دن رات دھوکہ دے رہے ہیں, ہر وقت دھوکہ دے رہے ہیں. جیسے ہم سورۃ آراف میں پڑھیں گے قاسمہما, تو وہاں بھی باب مفعلہ ذکر کیا مبالغے کے لیے. شیطان نے بابا آدم اور اماں حوا کے سامنے قسم اٹھائی, یعنی بڑی مضبوط قسم, قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلایا. اللہ جو عالم الغیب ہے اور دلوں کے راز بہتر جانتا ہے, اس کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہاں کیسے کہا گیا کہ وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں یخادعون اللہ اصل میں ہے یخادعون رسول اللہ, مدارک, خازن, مظہری, روح المعانی, ان تمام مفسرین نے لکھا یخادعون رسول اللہ. اللہ تو عالم الغیب ہے, اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ان بڑے بڑے مفسرین نے یہاں رسول کا لفظ محذوف مانا, یخادعون رسول اللہ, اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان مفسرین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں, نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر. اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں, تو اعتراض تو وہی کا وہی رہا کہ جو عالم الغیب ہے اسے کیسے دغا کیا جا سکتا ہے, کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے. تو جن مفسرین نے یہاں یخادعون رسول اللہ مانا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک ذاتی عطائی کسی طور پر بھی عالم الغیب نہیں. کچھ مفسرین نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ جو واو ہے یہ تفسیریہ ہے, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی ایمان والوں کو, واو تفسیریہ. اور اللہ کے بندوں کو, ایمان والوں کو دھوکہ دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دینا. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو, وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی اتنا شعور نہیں رکھتے کہ اس دھوکے کا جو وبال ہے نا, اور اس دھوکے کی جو سزا ہے نا, وہ ہمیں ہی ملے گی, اس کا بھی ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی, شک والی ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضاً، پس زیادہ کر دی اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا رہتا ہے، زیادہ کرتا رہتا ہے، دو معنی مفسرین نے لکھے زیادہ پہ، زیادہ کرتا ہے، مسلمانوں کو دن بدن کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں، عزتیں ملتی جا رہی ہیں، فتوحات ملتی جا رہی ہیں، مال غنیمت ملتا جا رہا ہے، مسلمان روز بروز ترقی کر رہے ہیں، جوں جوں وہ ترقی کر رہے ہیں تو ان کی بیماری بڑھ رہی ہے، اندر ہی کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ ہے بیماری کو بڑھانا۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ جتنی آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہی اتر رہی ہے اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ مثلا پہلے دو آیتوں کا انکار، اب چار آیتیں اور اتر آئیں ان کا انکار، چھ کا انکار ہو گیا، پھر چار اور اتری ان کا انکار، اب دس کا انکار ہو گیا، جوں جوں وہی اترتی آ رہی ہے، آیتیں نازل ہوتی آ رہی ہیں، یہ اس کا انکار کرتے جا رہے ہیں، اس طرح ان کی بیماری بڑھ۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، یا تو علیم بمعنی مؤلم، درد دینے والا، علیم بمعنی مؤلم، درد دینے والا عذاب، اور کئی مفسرین نے علیم بمعنی مؤلم بھی لیا ہے، اتنا سخت عذاب ہو کہ خود عذاب کو بھی درد محسوس ہوگا، علیم بمعنی مؤلم، یا علیم بمعنی مؤلم، علم دینے والا، سزا دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ان کے لیے موجود ہے، بما کانوا یکذبون، بے سببیہ اور ما مصدریہ۔ معنی کیا ہوگا؟ بما کانوا یکذبون، بے کذبہم، وَقَوْلِهِمْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹے، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے، مطلق جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ جھوٹ مراد ہے ان کا یہ کہنا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹ مراد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، شکوا، اللہ تعالی مشرکین کے رویے پر یا ان کی کسی بات پر یا ان کے کسی عمل پر اللہ شکوا کرتے ہیں، شکوا، اللہ تعالی، شکوے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
میرے پیغمبر میرے سمجھانے کو دیکھ اور میرے پیغمبر تیری جیسی ہستی بیان کرنے والی ہے اور میں اس کو نازل کرنے والا ہوں، اسے بھی دیکھ اور پھر ان کے بکواس دیکھ۔ آگے سے یہ کیا بکواس کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکوہ۔ اللہ مشرکین و مخالفین کے رویے پر شکوہ پیش کرتے ہیں، کبھی اس کا جواب دیتے ہیں یعنی ان کے اس رویے کا، اور کبھی کبھی اللہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ شکوہ عام طور پہ قیل قالوا، ان لفظوں سے شکوہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے۔ اگر شکوے کے ساتھ تھوڑی سی تنبیہ بھی ہو تو پھر اس کو زجر کہتے ہیں۔ شکوہ بھی ہو اور ساتھ تھوڑی سی اللہ تنبیہ بھی کریں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ زجر۔ کبھی شکوہ نہیں کریں گے صرف تنبیہ کریں گے، اسے بھی زجر کہیں گے ہم، اور کبھی شکوے کے ساتھ ہی اللہ زجر کر دیں گے، اسے بھی ہم زجر کہیں گے، جس کو اردو میں تنبیہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو ملک میں، فساد نہ کرو زمین میں، لا تفسدوا بالنفاق، ادھر ہمارے پاس آئے تو کہا ہم تمہارے ہیں، اور مشرکین اور یہود کے پاس پہنچے تو ان کو کہنے لگے ہم تمہارے ہیں۔ یہ جو تم نے دوستیاں پال رکھی ہیں نا مومنوں کے ساتھ بھی اور یہودیوں کے ساتھ بھی، یہ فساد نہ کرو، ایک طرف ہو جاؤ۔ لا تفسدوا فی الارض، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مسلحون، مسلحون بین الفریقین، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بین الفریقین، دونوں جماعتوں کے، ہم اختلاف نہیں چاہتے، جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتا، معاشرے میں فتور ہو گیا ہے، مدینہ سارے میں آگ لگ گئی ہے، دو گروہ بن گئے ہیں، ہم سلو کون لوگ، انما نحنو مسلم، ہم تو سلو کون ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، تم بھی ٹھیک ہو اور وہ بھی۔ یہ ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا رہا ہے موجود، مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا ولا الہ، نہ اس طرف نہ اس طرف، ہم تو سلو کن لوگ ہیں بھائی، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر کبھی بکواس کرنے کی نوبت آ بھی جائے تو کافروں کے خلاف بکواس نہیں کریں گے، ان کی مخالفت نہیں کریں گے، مشرکوں کی نہیں کریں گے، کبھی مخالفت کرنی بھی پڑے تو موحدین کی جائے گی، مومنوں کی مخالفت کریں گے، اپنے آپ کو سلو کن، سلو پسند، اصلاح کرنے والے نہ۔ آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ابھی تو آپ تربیت کی زندگی میں ہیں، واسطہ نہیں پڑ رہا، کہیں خطیب لگیں گے، مدرس ہوں گے، امام ٹھہریں گے، کام کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، پھر آپ کے کچھ مقتدی آپ کو آ کے کہیں گے وہ فلاں عالم ہے نا جی، وہ بڑے بزرگ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، پرانے شہر کے عالم بھی ہیں، جناب بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے انہوں نے، ان کے پیچھے دیوبندی بھی نماز پڑھتے ہیں جی، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، مرزائیوں کو موقع مل جائے تو وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں جی مولانا، وہ بہت اچھے ہیں مولانا، آپ کو لوگ کہیں گے وہ پڑھے ہوئے نہیں، وہ نہیں ہے پڑھے ہوئے، تو کل کا بچہ ہے، کل کا چھوکرا ہے، وہ بڑے بڑے سفید ریش ہیں اور بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، ان کو تبلیغ کا پتہ نہیں تھا، ساری زندگی انہوں نے گزار دی، کسی کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس تم نوجوان ہو، تم بھی ایسے زندگی گزارو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، اور پھر بڑے بڑے فارمولے ہوں گے اس بندوں کے پاس، وہ بندے جو آپ کو کہیں گے دیکھو نا جی مولوی جی یہ گڑ دینے ہاں بندہ مرد ہوے زہر ضرور دینی، آپ نے تو پہلے ہی زہر کی پڑیا دے دی، آپ میٹھا میٹھا انداز اپنائیں نا جی، میٹھا میٹھا انداز اپنائیں، یہ آپ کو کہیں گے ما سمینا، کیسی ہے سورت کاف میں، ما سمینا لہذا فی وہ نہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ما سمینا بہذا، شیخ القرآن میں نہ کرتے تھے، وہ تو اپنی لے میں کرتے تھے نا، بڑا مزہ آتا تھا، لے میں جب چلتے تھے تو کہتے تھے تو نیا آ گیا ہے، ہم نے بڑے بڑے مفتیوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے خطیبوں کے بیان سنے، بڑے بڑے عالموں کے بیان سنے، اساں للڑ دیو بندیاں نوں بھی سنے، اساں للڑ دیو بندیاں نوں بھی سنیا، یہ مسئلہ ہم نے کسی سے، یہ تو بالکل نئی بات کرنے لگا ہے، لا الہ الا اللہ، تو وہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، دراصل وہ فسادی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلوکون، انما نحنو مسلمون، ہم کیا ہیں سلو پسند ہیں، سلو کرنے والے، وہ میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں تقریروں میں، کہ کوئی آدمی مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور دوسرے نے ہاتھ کھول رکھے، ظاہر بات ہے جس نے باندھ رکھے ہیں وہ سنی ہوگا اور جس نے کھول رکھے ہیں وہ شیعہ ہوگا، تو یہ آدمی پہلے تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی، وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ باندھ لیا ایک چھوڑ دیا، ایک باندھ لیا ایک چھوڑ دیا، اوپر سے کوئی سمجھدار بندہ آیا، اس نے کہا بھئی یہ تو سنی ہے جس نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور یہ شیعہ ہے جس نے ہاتھ چھوڑ رکھے ہیں، تو درمیان میں کیا بلا ہے؟ اس نے کہا ہم سلو کون نے اصلاح پسندے، اصلاح کرنے والے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، اختلاف نہیں چاہتے، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، بس یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں یہ سچا ہے، پتہ نہیں یہ سچا ہے، میں نے ایک ہاتھ باندھ لیا ہے ایک چھوڑ دیا ہے، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، یہ جنت میں گیا اس کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ گیا تو اس کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، انما نحنو مسلم، سلو کرنے والے، پہلے میرا خیال یہ تھا کچھ مدت پہلے کہ یہ لوگ جو توحید بیان نہیں کرتے اور شرک و بدعات کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور شرک کی باریک سے باریک رگیں کاٹنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ لالچی ہے، مولوی کو لالچ ہوتا ہے مدرسے کا، چندے کا، مسجد کا، گدی کا، خطابت کا، عزت کا، تو یہ لالچی ہیں، ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے توحید بیان کی نا
چندے بند ہو جائیں گے، توحید بیان کی مدرسہ رک جائے گا، توحید بیان کی تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ پہلے میرا یہ خیال تھا، لیکن کچھ علماء ایسے جن کو پیسے کا لالچ کو نہیں، مدرسے کے چلانے کا لالچ کو نہیں، لوگوں کا ڈر کوئی نہیں، قطن دنیا ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھاگتی رہی ہے، بھاگ رہی ہے، لیکن ساری زندگی ان کو بھی توحید بیان کرنے کی توفیق ہو، اب بھی ہیں کچھ گزر گئے، قابل احترام ہے، چلے گئے اپنی اپنی فیلڈ میں، اچھا کام کیا، بڑے پمفلٹ لکھے، بڑی کتابیں لکھیں، منکرات کی بڑی تردید کی، ٹی وی پردہ ٹی وی اس پر بڑے لگے، بڑے پمفلٹ، بڑے رسالے لکھے، اگر کسی موضوع پر کوئی پمفلٹ یا کتاب نہیں لکھ سکے تو وہ اللہ کی توحید، شرک کی تردید نہیں لکھ سکے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا نا تو پھر میرا ذہن یہ بنا کہ نہیں بھائی، کوئی اگر توحید بیان نہیں کرتا اور شرک کی تردید نہیں کرتا اور قرآن بیان نہیں کرتا تو اس کی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لالچی ہیں یا چندہ یا مسجد یا مدرسہ، ورنہ اتنے بڑے بڑے عالم یہ بھی بیان کرتے۔ پھر میرا ذہن بنا کہ یہ توحید بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا اور یہ پیغمبری مشن پہ کسی کو کھڑا کر دینا، ذالک من فضل اللہ، بس یہ اللہ کا فضل، ان کو نہیں دیا ہمیں اللہ نے دے دیا، ہماری جماعت کو اللہ نے دے دیا انہیں نہیں دیا۔ کراچی میں دار الافتاء ہے مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، یہ بابا انی والے کے شاگرد ہیں، یہاں پڑھ کے انی میں میاں وال حضرت نیلوی صاحب کے کلاس فیلو ہیں، مفتی رشید احمد صاحب اور حضرت نیلوی صاحب کلاس ہے، ان کے مدرسے میں ایک عالم ہیں، مفتی ہیں، مولانا مفتی حبیب اللہ، ہماری جماعت کے ہیں، حضرت پنچ پیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، انہوں نے یا کسی اور بندے نے حضرت مفتی صاحب سے ذکر کیا کہ آپ نے بڑے مؤثر پمفلٹ لکھے ہیں منکرات کے خلاف اور ان کا بڑا اثر بھی ہے لوگوں پر جنہوں نے پڑھا ہے، ان کو تصویر کے متعلق، ٹی وی کے متعلق، پردے کے متعلق، غیبت کے متعلق، لوگوں نے بہت کچھ اس سے حاصل کیا، لوگوں کی زندگیاں سنوری ہیں اس سے، تو آپ شرک کے خلاف بھی لکھیں۔ تو حضرت مفتی صاحب ان کو کہنے لگے ہمارے ملک میں شرک ہے، مشرک بھی ہیں پاکستان میں، تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ بڑی عجیب بات کی حضرت مفتی صاحب نے کہ شرک ہمارے ملک میں ہے، استفہامیہ رنگ میں انہوں نے، میں چپ کر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد 10 محرم کا دن تھا تو ہماری مسجد کا ہی ایک مقتدی، بڑا پرانا، 15 سال سے وہاں نماز پڑھنے والا، ایک پلیٹ چاولوں کی بھر کے لایا اور کہنے لگا آج 10 محرم ہے اور میں نے حضرت حسین کی نیاز پکائی ہے، یہ لے لیں۔ میں نے اس سے کہا یار یہ تو بعد میں دیکھیں گے، ذرا میرے ساتھ مفتی صاحب کے پاس جا۔ تو وہ اس بندے کو لے کے حضرت مفتی صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ آپ تو فرماتے تھے کہ پاکستان میں مشرک ہیں یا نہیں ہیں، اے تے تہاڈی مسیت وچ نکل آئے، 15 سال سے آپ کا درس سن رہا ہے، 15 سال سے آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے، 15 سال سے آپ کا مقتدی ہے، سنو اس کی کیا بات کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اے جی میں حضرت حسین کی نیاز پکائی، دس محرم ہے آج اور میں ان کی نیاز. مفتی صاحب نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، غیر اللہ کی نیاز تو شرک ہے اور یہ حرام ہے، غلط ہے. تو مفتی حبیب اللہ صاحب نے کہا جی آپ کو کہتے تھے ملک میں مشرق ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو آپ کی مسجد میں آ رہے. تو یہ جو توحید کا بیان کرنا ہے اور واضح طور پہ اس کا اعلان کرنا ہے، یہ وہی کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق دے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، لوگوں پر بھی ہے لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون فیشرکون، لا یشکرون فیشرکون. کس نے معنی کیا؟ یہ وہاں جائیں گے تو بتاؤں گا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون فیشرکون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شرک کرتے. الا انہم ہم المفسدون، کتنی تاکید کے جملے لائے، حرف تنبیہ، الا ان ہم سنو، بے شک وہی ہیں فسادی. کون؟ جو کہتے ہیں کہ ہم سلو کن ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، در اصل وہی ہیں فسادی. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ فساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ بھی شکوہ ہے. یا آپ ان کی خباستیں کہہ لیں جی، خباست نمبر ایک، یہ خباست نمبر دو ہے، آگے خباست نمبر تین آ رہی ہے. اللہ ان کی تین خباستوں کا ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے لوگ. الناس سے مراد ہیں صحابہ، الف لام عہد خارجی کا، اور مراد ہیں صحابہ. آمنو ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق، ایمان لاؤ وہ ایمان جس میں اخلاص موجود ہو اور وہ ایمان نفاق سے دور ہو. ورنہ زبان سے تو وہ ایمان کا دعویٰ پہلے بھی کرتے تھے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر. یہاں آمنو کی دعوت کیا ہے؟ ایسا ایمان جو مخلصانہ ہو، نفاق اس میں نہ ہو، وہ لاؤ. تبھی فرمایا کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے لوگ صحابہ. الناس الکاملون فی الایمان، قالو تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ. یہ تو بے وقوف ہیں، نہ انہیں گھر کا پتہ، نہ اولاد کا پتہ، نہ وطن کا پتہ، نہ دکانوں کا پتہ، نہ تجارت کا پتہ، بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین 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 ایک ہی طرف لگ گئے. یہ تو دفیہ نوس ہیں، اندھیروں میں رہنے والے لوگ. یہ روشن خیال نہیں ہے، ہم روشن خیال ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ادھر بھی اور ادھر ہم روشن خیال ہیں کہ امریکہ بھی راضی رہے، ہندوستان بھی اور اسرائیل بھی، سعودی عرب بھی. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، نہ اپنوں کا پتہ، نہ پرایوں کا پتہ، سب کچھ تاج کے ایک ہی طرف ہو گئے. الا سنو انہم ہم السفہاء, بے شک یہی ہے بے وقوف, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں, اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں ہیں. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ معیار حق ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. اور یہاں فرمایا آمنوا كما آمن الناس, صحابہ کے ایمان کو معیار, کسوٹی, ترازو قرار دیا. صحابہ معیار حق ہیں, غیر مقلد انہیں معیار حق ماننے کے لیے تیار نہیں. مولانا مودودی بھی انہیں معیار حق ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ آپس میں لڑے, ان میں دونوں میں کون معیار حق ہے, علی یا معاویہ؟ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی, سر کے بال پکڑ لیے, لگے اپنی طرف کھینچنے, اور وہ کہتے ہیں او میرے ماں جائے بھائی, میرا کوئی قصور نہیں, یہ لوگوں کے سامنے میری عزت نہ کر, میں نے انہیں بڑا روکا ہے. حضرت موسیٰ نے پکڑے ہوئے بال اپنے بڑے بھائی کے, ہارون بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں, لیکن غصے میں 40 سالہ میری محنت پہ پانی پھیر کے رکھ دیا, تو نے روکا نہیں ان کو. داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے یجرو لے کھینچ رہے ہیں اس کو. ہم کہتے ہیں انبیاء تو معیار حق ہیں. یہاں بتا سکتے ہیں آپ کہ موسیٰ حق پہ تھے یا ہارون؟ معیار حق کا یہی مطلب ہے کہ جو کام وہ کرے ہم بھی کرنے لگ جائیں, تو پھر حضرت موسیٰ والا کام کرو نا, بڑے بھائی کے سر کے بال پکڑ لو, لگو کھینچنے. تو صحابہ معیار حق ہیں. پنڈی گھے میں ایک مناظرہ ہوا تھا سن 1973 میں, اس وقت میں پنڈی میں پڑھتا تھا, اس مناظرے میں میں شامل ہوا تھا, غیر مقلدین اور احناف کے درمیان, جس میں شیخ القرآن صدر تھے, حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب اس میں مناظر تھے, اور عبد القادر روپڑی غیر مقلدین کی طرف سے مناظر تھا. میں بالکل سٹیج کے ساتھ حضرت شیخ کے قریب اس پورے مناظرے میں کھڑا رہا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت قاضی صاحب نے پیش کی تو عبد القادر روپڑی تھا جوش میں, کہنا عمر شمر نو اسا نہیں مندے, عمر شمر نو اسا نہیں مندے, حدیث پیش کرو, نبی پاک دا فرمان پیش کرو, ہم تو قرآن اور حدیث جانتے ہیں, باقی ہم کوئی چیز نہیں جانتے. تو وہ معیار حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ اگر وہ انہیں معیار حق مانے تو احناف کے کئی مسائل انہیں تسلیم کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ صحابہ معیار حق ہیں, دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ کوئی آدمی جو الزام صحابہ کو دے گا, اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہی الزام پلٹ کے اس بندے کے منہ پہ مارا جائے. جو صحابہ کو بے وقوف کہے گا اللہ کہیں گے تو بے وقوف, جو صحابہ کو منافق کہے گا وہ خود منافق, جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر, جو صحابہ کو فاسق کہے گا وہ خود فاسق, جو صحابہ کو خائن کہے گا وہ خود خائن ہے. جو صحابہ کو بدعات کا ایجاد کرنے والا کہے گا وہ خود بدعات کا ایجاد کرنے والا ہے. جو الزام صحابہ کو کوئی بندہ بھی دے گا وہی الزام پلٹ کے اس کے منہ پر مار دے گا. تم ہی بیوقوف. ولکن لا یعلمون, لیکن تم اپنی بیوقوفی کو جانتے بھی نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے نا کہ بندہ بیوقوفی کرے, احمق پن کرے, اور بندے کو اپنے احمق پن کا پتہ ہی, وہ سمجھے میں نے بہت اچھی بات کی. آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت, آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت. ایک بندہ جو جانتا نہیں ہے, پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا, وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا علامہ ہوں, بڑا پڑھا لکھا ہوں, تو یہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, تیسری خباثت اور شکوائی. اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. بالقلب. کیوں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر. زبانی تو وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے, اب جو وہ کہہ رہے ہیں آمنا, تو اب آمنا بالقلب. جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. خلا کا صلہ عام طور پہ با کے ساتھ آتا ہے, لیکن یہاں الہ صلہ ذکر کیا گیا اس لیے کہ یہاں خلا بمعنی ذہاب ہے, جانا, ذہاب. وَإِذَا خَلَوْا ذَاهِبِينَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب الگ ہوتے ہیں اس حالت میں کہ جانے والے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. جب الگ ہوتے ہیں اس حالت میں کہ جانے والے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. شیاطین, اے علماؤہم و رہبانہم, ان کے گدی نشین علماء اور مولوی, وہ کہتے ہیں ادھر گئے تھے بھائی, ان کی محفل میں جا کے بیٹھے ہو, خیر تو ہے. قالو, تو کہتے ہیں انا معکم, بڑی تاکید کے ساتھ, بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں, دل ہمارے تمہارے ساتھ ہیں جی, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, مذہب ہمارا, مسلک ہمارا, عقیدہ ہمارا تمہارے والا ہے. انما نحن مستہزئون, بے شک ہم تو مخول کرنے والے, ٹھٹھا کرنے والے, استہزاء کرنے والے. بس ذرا مسلمانوں کو پاگل بنا رہے تھے جی, ہم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں, بھی ساری تعداد بڑھ رہی ہے, فلاں بھی مان گیا, فلاں مان گیا, چلو جی پانچ دہ منٹ واسطے انہوں نے خوش کر چھڈیا, مزاق ہو رہا تھا سارا. انما نحن مستہزئون, ہم تو ہنسی کرنے والے ہیں, مخول کرنے والے ہیں, استہزاء کرنے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. یہاں اس طرح کے لفظ بولے جائیں وہاں بدلے کا معنی ہوتا ہے, اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے, یعنی ان کے استہزاء کی سزا دے گا. مثل سیئت سیئتم مثلہا, برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی, تو جو برائی کے بدلے میں بدلہ دیا جائے گا وہ برائی ہوگی، لیکن اسے بھی سیئہ کہہ دیا، حالانکہ وہ بدلہ تو برائی نہیں. اسی طرح اب یہاں میں نہ کیا کریں گے، اللہ ان کے ساتھ مزاح کرتا ہے، یعنی اللہ ان کو اس مزاح کی کیا دے گا، اللہ سزا دے گا ان کو اس مزاح کی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَتَفْسِيرِيَا، اور يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ کی تفسیر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے. اور کھینچتا ہے، یمدو مد سے ہے، مد کے معنی کھینچنا، بڑھانا، لمبا کرنا. اب معنی ہوگا جی مہلت دینا، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، دھیر دیتا ہے، لمبا کرتا ہے، کھینچ رہا ہے. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کی شرارتوں میں اللہ ان کو کھینچ رہا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے. یا مہون، حیران پھرتے ہیں، کوئی سکون نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا تم منافق ہو، کافروں نے کہا تم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو، تمہیں صحیح بندے نہیں. یہ ہے سزا ان کو، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لیا، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. اشترو اختارو، اشترا اختیار کے معنی میں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا، جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو. بالہدا الہدا، بے بمعنی الا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا ہدایت کو، گمراہی کو ہدایت پر. لینی تھی ہدایت لیکن ہدایت نہ لی، گمراہی پسند کر. اور اگر اشترا کا معنی وہی کریں جو اشترا کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت، تو پھر معنی یوں کریں گے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. ہدایت بن گیا سمن، پیسے، گمراہی مبی وہ سودا. ہدایت دے دی، گمراہی لے لی، خرید لی. لیکن یہاں پھر ایک اشکال پیدا ہو جائے گا کہ ان کے پاس ہدایت تھی کہاں، کہاں تھی ان کے پاس ہدایت جو انہوں نے دے کر گمراہی لے لی. تو علماء نے اس کا جواب دیا، یہاں ہدایت اپنے اس معنی میں ہے جو فطرتی طور پر ہر بندے کے اندر رکھی جاتی ہے. کل مولود یولد ولی الفطرہ، ہر بندے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. وہ جو فطرتی ہدایت تھی نا جو ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، وہ ہدایت دے کر انہوں نے کیا خرید لی، گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع مند ہوئی ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ. بندہ تجارت کرتا ہے اس لیے کہ جو راس المال ہے نا، راس المال سرمایہ، یہ محفوظ رہے اور اس پر منافع آئے، یہ تجارت کا فن ہے فن. ہر چیز کے فن ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ایک فن ہے, مدرس کا اپنا ایک فن ہوتا ہے, مصنف اپنا ایک فن دکھاتا ہے, خطیب اپنا ایک فن, اسی طرح جو کاریگر ہوتے ہیں وہ اپنا فن دکھاتے ہیں, پھر تجارت کا بھی ایک فن ہے جس کی آپ کو یا مجھے سمجھ آ جائے بڑا مشکل ہے. وہ تو اس میں ہم داخل ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ تجارت کرنے کا فن کیا. میرے بڑے بھائی تھے مولانا ولی اللہ مرحوم, فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کسی زمانے میں انہوں نے دکان بنائی فیصل کتاب گھر بارہ بلاک. تو ہمارے پاس ایک شخص رہے ہیں انور صاحب, بڑی مدت کی بات ہے, والد صاحب کے زمانے میں ہمارے پاس ببرچی رہے. پھر وہ رائے ونڈ میں چلے گئے, وہاں انہوں نے مکتبہ بنا لیا, مکتبہ انوریہ. تو انہیں بلایا گیا بھی تھوڑی سی وہ ٹریننگ دے ان کو کہ کیسے دکان چلانی ہے. تو وہ انور صاحب آئے, تو میں ایک دن وہاں دکان پہ نا ابھی ابتدا تھی, تو میں یوں ہی چلا گیا, تو میں بیٹھا تھا, انور صاحب بھائی جی کو سمجھا رہے ہیں, کوئی بات میرے ذہن میں رہ گئی. انور صاحب بھائی صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کتاب مانگنے کے لیے کہ فلاں کتاب چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب دکان میں کوئی نہیں, اسے نہیں کہنا کہ کوئی نہیں, اپنی جگہ سے اٹھنا ہے, ایک دفعہ یوں کتابوں کو دیکھنا ہے, پھر اس کو آ کے کہنا ہے کوئی نہیں. میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے, پہلے بندہ دیکھے پھر کہے. تو کہنے لگے یہ گاہک پہ اثر پڑے گا, بے ان کے پاس تھی تو صحیح ان کے پاس تھی تو صحیح, اب کوئی نہیں. اگر آپ پہلی مرتبہ کہہ دیں کوئی نہیں تو وہ کہیں گے کسی کام کی دکان نہیں, تو دوبارہ آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا کہ وہاں تو مطلب کی چیز ہی نہیں ملتی. تو آپ اگر دیکھ کے اس کو جواب دیں گے تو اس کے ذہن میں ایک تاثر ابھرے گا کہ دکان اچھی ہے, ان کے پاس کتابیں تو ہیں, یہ کتاب بھی ان کے پاس تھی لیکن اب ان کے پاس موجود ہو. ہمارے کا فن ہے, فن یہ ہے کہ راس المال محفوظ رہے, جو سرمایہ ہے نفع آتا رہے, نفع آتا رہے. اللہ نے فرمایا تہاڈی تجارت سے کسے کم دی نہیں, ہمارا بھی حد تجارت ہوں. کیا اس لیے کہ تم نے تو راس المال ہی کھو دیا, وہ جو اصل سرمایہ تھا موڑی تھی تم نے تو وہ بھی کھو دی. یہ بھی کوئی تجارت ہوئی کہ بندہ راس المال ہی کھو دے؟ وہ جو فطرتی ہدایت تھی وہ تمہارا راس المال تھا, وہ تم نے دے دیا اور اس کے بدلے میں تم نے گمراہی خرید. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, مومنوں کا تذکرہ اللہ نے شروع میں کیا, پھر کافروں کا تذکرہ کیا, لیکن مختصر تذکرہ کیا. منافقوں کا تذکرہ اللہ نے بڑا طویل کیا ہے, ان کی خباستیں شرارتیں شکوے ان کے حالات یہ سارے بیان کیے, پھر آگے مثالیں. اس لیے کہ کافروں کا پہچاننا آسان ہے, آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ میرا بندہ میرا مخالف ہے, واضح طور پہ میری مخالفت کر رہا ہے. لیکن جو آدمی آپ کے قریب آپ کے کان میں لگ کے آہستہ آہستہ باتیں کرے گا, پیار و محبت کرے گا اور اندر اندر سے آپ کی جڑیں کاٹے گا, اس کا سمجھنا کیا ہے؟ چونکہ منافقوں کا سمجھنا مشکل تھا اس لیے منافقوں کا تفصیل سے ذکر کیا. اب اللہ تین مثالیں بیان کرنے لگے, ایک مثال کافروں کی اور دو مثالیں منافقوں کی. یہاں بھی اللہ نے منافقوں کی دو مثالیں دیں اس لیے کہ ان کا سمجھنا کیا ہے مشکل. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, مثال مغضوب علیہم یعنی کفار. عام مفسرین یہ دونوں مثالیں منافقین کی بناتے ہیں جی. عام مفسرین مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, وہ کہتے ہیں یہ منافقوں کی مثال ہے. او کصیب من السماء, یہ بھی منافقوں کی مثال ہے. وہ او کصیب سے آگے علی کل شیء قدیر تک ایک ہی مثال بناتے ہیں عام مفسرین. او کصیب سے لے کر علی کل شیء قدیر, جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے بیسویں آیت, عام مفسرین ایک ہی مثال بناتے ہیں منافقوں کی. وہ کہتے ہیں مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, یہ بھی مثال منافقوں کی. او کصیب, یہ بھی مثال منافقوں کی. ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, یہ مثال ہے مغضوب علیہم کی جو کافر ہیں. او کصیب من السماء, یہ پہلی مثال ہے منافقوں کی. یکاد البرق یخطف ابصارهم, یہ دوسری مثال ہے منافقوں کی. منافقوں کی کتنی مثالیں؟ دو مثالیں. دو قسم کے منافق تھے. ایک منافق وہ جو نبی پاک کی محفل میں نہیں آتے, قرآن نہیں سنتے, ایک منافق وہ تھے. ایک منافق وہ تھے جو نبی پاک کی محفل میں آتے, تبلیغ میں بیٹھ جاتے, قرآن سنتے. او کصیب ان منافقوں کی مثال ہے جو نبی پاک کی محفل میں نہیں آتے تھے. یکاد البرق ان کافروں کی ان منافقوں کی مثال ہے جو نبی پاک کی محفل میں آیا کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا جی. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, یہی جگہ ہے نا جہاں مفتی ابو لبابہ صاحب پھنس گئے اور انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ منافقوں کی مثال کیسے بن گئی, جبکہ اللہ کہتے ہیں ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. یہ ذهب الله بنورهم, واہ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور کرے. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات, یہ تو ثابت کر رہی ہے ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وشاوا لا يبصرون, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, کچھ نہیں دیکھتے, اللہ ان کے نور کو لے گیا, اس کو مثال بیان کر. تو یہاں وہ پھنسے نا, تو ہمارے کسی عزیز نے ان کو جواہر القرآن کا بتایا, تو مفتی ابو لبابہ صاحب نے جواہر القرآن دیکھی اور جواہر القرآن نے جب یہ لکھا کہ یہ کافروں کی مثال ہے جن پر مہر جباریت لگ چکی تھی, یہ ان کی مثال ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے جواہر القرآن اپنے میز پہ رکھ لی اور صبح طالب علموں کے سامنے اس کی افادیت کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا, مثال ان کافروں کی. مثل اس شخص کے ہے استوقد نارا, جس نے جلائی آگ. اس میں حضرت صاحب کہتے ہیں اندماج ہے یا ادماج کہہ لیجیے, الف دام میم الف دال میم الف جیم, ادماج اندماج بھی کہہ سکتے ہیں, ادماج بھی چلو کہہ لیں. اندماج کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ لفظ چھوڑ دیے جاتے ہیں, جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو کچھ بات چھوڑ دی جاتی ہے, وہ ویسے ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ویسے ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ بات اس کو کہتے ہیں یہاں ادماج ہے. یہاں اللہ نے کیا کیا ہے؟ اندماج ہے, یہاں بھی اندماج ہے جی. اصل میں عبارت یوں تھی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا وتکون جماعۃ من الرجال هناک موجودہ, اور ایک جماعت اس وقت وہاں موجود تھی جب وہ آگ جلا رہا تھا بندہ, جب وہ بندہ آگ جلا رہا تھا تو ایک جماعت وہاں موجود تھی. کیوں؟ ذهب الله بنورهم, وَتَرَكَهُمْ، یہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کے نور کو لے گیا، یہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ جب وہ بندہ آگ جلا رہا تھا تو کچھ بندے وہاں موجود ہو تھے، جن کی آنکھیں اللہ لے گیا، جن کا نور اللہ لے گیا، جن کو اللہ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا، تو وہاں ایک جب ایک بندے نے آگ جلائی، وہاں کچھ بندے موجود تھے، فلما اضاءت ما حوله، پس جب آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، ذهب الله بنورهم، تو اللہ لے گیا ان کے نور کو، کن کے نور کو، جو لوگ اس آگ جلانے والے کے پاس موجود تھے، جو جماعت وہاں موجود تھی، اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا گمراہیوں کے اندھیروں میں، لا يبصرون، کچھ نہیں دیکھتے، صُمٌّ بُكْمٌ، بہرے ہیں، سن کر ہدایت پہ نہیں آ سکتے، بُكْمٌ گونگے ہیں، کسی سے پوچھ کر ہدایت پہ نہیں آ سکتے، عُمْيٌ اندھے ہیں، دیکھ کر راستہ نہیں پا سکتے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہیں لوٹیں گے، إِلَى الْهِدَايَةِ، وہ گمراہی میں رہیں گے، وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. آگ جلانے والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے توحید کی آگ روشن کی، قرآن پاک کی روشنی پھیلائی، وہاں ایک جماعت موجود تھی مشرکین مکہ کی، پس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، اس کی کرنیں، اس کی روشنیاں دور دور تک پھیلنے لگیں، کوئی حبشے سے آنے لگا، کوئی فارس سے آنے لگا، کوئی روم سے آنے لگا، اور ارد گرد سے لوگ آنے لگے، ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا. اس ٹائم اللہ نے وہ جماعت جو وہاں موجود تھی، اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، انہیں اللہ نے گمراہیوں کے اندھیروں میں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بالکل مفہوم ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ کفار کی مثال ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، مثال پہلی برائے منافقین، او مثلهم کمثل سیب، او مثلهم کمثل سیب، یا مثال ان کی مثل بارش کے ہے، سیب موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں جی، تیز بارش، یا مثال ان کی مثل بارش کے ہے، من السماء آسمان سے، ہر چیز جو انسان کے سر کے اوپر ہو اسے سما کہتے ہیں جی، یہ جو سائبان ہے اسے بھی سما کہتے ہیں، چھت کو بھی سما کہتے ہیں، یا مثال ان کی مثل تیز بارش کے ہے جو برس رہی ہے آسمان سے، فی ظلمات، اس بارش میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، بارش برس رہی ہے، وہاں کچھ لوگ موجود ہیں، آ گئے اس جگہ پہ وہ لوگ جس بارش میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصوائق کڑک کی آواز سے، حضر الموت مارے ڈر موت کے، حضر الموت مفعول لہو ہے یجعلون کا، انگلیاں کانوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے، کہیں مر نہ جائیں، سوائق کڑک، بجلی جب تک آسمان پہ چمکتی رہے اس کو برق کہتے ہیں، برق، اور جب بجلی کڑک کے زمین پہ آ پڑے اس کو سائقہ کہتے ہیں، بجلی کا گرنا زمین پر، بڑی سخت آواز پیدا ہوتی ہے جب بجلی زمین پر گرتی ہے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، کنایا ہے عذاب دینے سے، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو یعنی عذاب دوں گا، بارش سے مراد اسلام اور قرآن کی بارش، یا مثال ان کی مثل بارش کے سیب، بارش سے مراد دین اسلام قرآن کی بارش، ظلمات سے مراد وہ تکلیفیں، وہ شدائد، وہ مصیبتیں جو ایمان قبول کرنے والوں پہ آتی ہیں، رات گرج، اسلام کے وہ احکام جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حقوق اللہ، حقوق العباد صحیح ادا کرو، برق، بجلی جو خوشخبریاں ہیں، سوائق سے مراد بھی مصائب ہیں، دکھ ہیں، آسمان سے دین کی اسلام کی بارش موسلا دھار برس رہی تھی، اس میں مصیبتیں تو تھیں، دکھ تو تھے، لیکن بجائے سننے کے تم نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لی تاکہ یہ دین کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے موت ہے، چاہیے تھا کہ تم ڈرتے، اپنا بچاؤ کرتے، کوئی پناہ ڈھونڈتے، اور پناہ تمہیں دین ہی کے دامن میں ملنی تھی، تم اس طرف نہیں آئے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، مثال دوم برائے منافقین، کون سے منافق؟ جو نبی پاک کی محفل میں آیا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، معجزے دیکھتے تھے، قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کیا مطلب ہے جی؟ کمار روشنی کا بیان مقصود ہے جی، یعنی وہ دین کی روشنی، اسلام کی روشنی اتنی تیز ہے لگتا ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے، اچک لے، کمار روشنی مراد ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما ازا الحم مشوفیے، جب کبھی چمکتی ہے ان کے لیے وہ بجلی ایمان والی اسلام والی، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے ان کے لیے، مشوفیے، وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قَامُوا، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اگر کہیں جنگل میں پھنس جائیں اور راستہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، رات ہو اور آسمان پہ بادل ہوں اور بجلی چمک رہی ہو، تو ذرا آپ بتائیں، دو طریقے ہیں، دو راستہ ڈھونڈنے کے اور چلنے کے، دو طریقے ہیں، ان دو میں سے آپ کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے، بندہ کھڑا ہے، اندھیرا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، بجلی چمکی، اس چمک میں یہ چلنے لگا، چمکی نا، اس نے قدم اٹھا لیا، اندھیرا ہوا، کھڑا ہو گیا، پھر چمکنے کا انتظار کرنے لگا، بھی پھر چمکے تو میں پھر قدم اٹھاؤں، اب چمکتی ہے تو وہ سیکنڈ کے لیے اور اندھیرا چھاتا ہے منٹوں کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بجلی چمکے تو راستہ دیکھے، بجلی چمکے تو راستہ دیکھے، اور جب اندھیرا چھا جائے تو اس دیکھے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے۔ کون سی تجویز پسند ہے آپ کو؟ دوسری، دوسری۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ منافق جو ہے نا، یہ پاگل ہیں، جب اسلام کی بجلی چمکتی ہے، نبی پاک کی محفل میں آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس وقت تو ان کا دل کہتا ہے کہ یہ صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، چلنے لگتے ہیں، اور جب آپ کی محفل سے باہر نکلتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو قامو، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ جب بجلی چمک رہی تھی، آیتیں سن رہے تھے، واعظ ہو رہا تھا، اس وقت راستے کو دیکھتے، اور جب اس محفل سے باہر نکلتے تو اس دیکھے ہوئے راستے پر چلتے۔ یا معجزہ جب دیکھتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں، اور جب باہر نکلے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب معجزہ آیا تو اگلی منزل کو دیکھتے اور اس دیکھے ہوئے منزل پہ چلنے لگتے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لذہب بسمعہم، تو لے جائے ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو۔ معلوم ہوتا ہے یہ منافقوں کی مثال ہے، ان پر ابھی تک مہر جباریت نہیں لگی، ان پر ابھی مہر جباریت نہیں لگی، تبھی اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں جی، ہم نے 20 آیتوں میں اور 2 رکوعوں میں دو چیزوں کو پڑھا ہے جی۔ پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی ہے جی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری چیز ہم نے تمہید میں پڑھی 3 جماعتوں کا تفصیلی ذکر، جن کا اجمالی ذکر سورت فاتحہ میں ہوا تھا، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ ان میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ ذرا زیادہ کیا، اس لیے کہ ان کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 3 مثالیں پیش کی ہیں، 1 مثال مغضوب علیہم کی اور 2 مثالیں ضالین کی۔ ضالین میں ایک گروہ وہ تھا جو آپ کی محفل میں نہیں آتا تھا، آپ کی بات کو نہیں سنتا تھا، ان کی مثال پہلے پیش کی، اور ایک گروہ منافقین کا وہ تھا جو آپ کی محفل میں آتا تھا، قرآن اور وعظ سن لیتا تھا، دوسرے نمبر پر ان کی مثال پیش کی ہے جی. تمہید کے بعد اللہ تعالی اصل دعوی سورت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جی. بیان دعوی سورت، اور دعویٰ کیا ہے جی؟ او بدو ربکم، دعوے کے اندر دلیل ہے او بد اللہ، نہیں کہا او بد اللہ نہ، فرمایا او بدو ربکم، دعوے کے اندر ہی اللہ بتانا چاہتے ہیں جس نے پالا ہے نا، جو تربیت کرنے والا ہے نا، جو ضروریات زندگی مہیا کرنے والا ہے نا، عبادت اس کی کرو، دعوے کے اندر دلیل بھی ہے. او بدو ربکم، دعوے سورت، یا ایوہ الناس خطاب عام، اگرچہ یہ آیت نمبر 21 یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اس طرح مربوط ہو گئی ہے کہ تین جماعتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد سورت کا اصل دعویٰ اسے اللہ ذکر کرنے لگے، مربوط ہو گئی ہے. لیکن دوسرے طریقے سے بھی اس کو مربوط کیا جا سکتا ہے. تین جماعتوں کا جب ذکر کیا تو پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ کون سا مسئلہ ہے جس پر اختلاف ہوا اور تین جماعتیں بن گئیں؟ ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک مذبذبین بین ذالک. یہ زر زن زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، تخت اقتدار سلطنت کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی دولت پیسے اس کا جھگڑا ہوتا ہے کہ تین جماعتیں بن جاتی ہیں. یہ تین جماعتیں کیوں معرض وجود میں آتی ہیں؟ چنانچہ آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں وہ مسئلہ سناؤں جس مسئلے کے سنانے پر ہمیشہ پہلے دو جماعتیں بنتی ہیں، اور جب مومنوں کو اقتدار مل جایا کرتا ہے تو پھر تیسری جماعت بھی معرض وجود. وہ اب آپ کس طرح ذہن میں رکھیں گے؟ اللہ وہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس مسئلے کے لیے ہمیشہ کتنی جماعتیں بن جاتی ہیں؟ تین جماعتیں بن جاتی ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید. او بدو ربکم، اے لوگو، خطاب عام جی، یا ایوہ الناس، یہ ذرا ذہن میں رکھیں خطاب عام کا لفظ. آگے ہم جائیں گے، اس کے ساتھ ہم نے ایک ربط جوڑنا ہے. یا ایوہ الناس خطاب عام، اے پوری کائنات کے لوگو، او بدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا مریم ولا عزیر، ابراہیم و اسماعیل، عیسیٰ و مریم، عزیر و موسیٰ، لات و منات، عزا و حبل، وہ عبادت کے لائق نہیں. عبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ دعویٰ ہے سورت کا، مرکزی مضمون ہے سورت بقرہ کا. اس کو اللہ نے دلائل سے ثابت کرنا ہے. الذی خلقکم، پہلی عقلی دلیل. کتنی دلیلیں ہونی ہیں اس سورت میں؟ سورت بقرہ میں عقلی دلیلیں کتنی ہونی ہیں؟ چار. بھول گئے ہو؟ سورت بقرہ میں چار دلائل عقلیہ ہونے. تین دفعہ دعوے کو اللہ نے ذکر کرنا ہے،
ہر دفعہ دعوے کو ذکر کرنے سے مقصد اللہ کا الگ ہوگا. پہلی دفعہ یہاں دعویٰ ذکر کیا تو اس سے مقصد یہ ہوگا عالم الغیب مختار کل سمجھ کے پکار اور عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی. یہ پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کرنے سے مقصد ہے عبادت و پکار کے لائق متصرف الامور اور عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اس پر اللہ نے پہلی دلیل پیش کی الذی خلقکم. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. عدم سے وجود میں لانا, عدم سے وجود میں لانا, نیس سے ہست کر دینا, نابود سے بود کر دینا, یہ ہے خلق. اے لوگوں عبادت کرو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو. والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئے. والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئے. عام مفسرین اس کا یہی معنی کرتے ہیں من قبلکم سے مراد آباؤ اجداد ہیں, اوپر والی نسل. تمہیں بھی میں نے پیدا کیا, تمہارے آباؤ اجداد کو اوپر والی جو تمہاری نسل ہے اس کو بھی میں نے پیدا کیا, لہذا عبادت میری کرو. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ والذین من قبلکم سے مراد مشرکین کے معبود لیتے ہیں اور معنی یوں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ, ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت عزیر, مائی مریم, لات, منات, حبل, جن کو میرے سوا تم پوجتے ہو ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم. جسے سورت نحل میں اللہ بیان کریں گے اس کی تائید. یہ حضرت صاحب کا معنی لکھے نا من قبلکم, اس سے مراد مشرکین کے معبود ہیں. اس کی تائید یہ سورت نحل ہے اور میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ ہے 376 14 پارہ ہے. سورت نحل کی آیت نمبر 20 لکھیں گی, یہاں آپ حوالہ لکھ لیں. سورت نحل آیت نمبر 20 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا انہوں نے وہ نہیں بناتے کچھ بھی. وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ حضرت صاحب کے معنی کی تائید ہے جی. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ کی عبادت کرو تقوی اختیار کرنے کے لیے, یا میں نہ یوں کرو جی اللہ کی رب کی عبادت کرو. لعلکم تتقون تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ تعالی جب دلائل دینے لگتے ہیں تو پھر اللہ بے شمار دلائل دیتے چلے جاتے ہیں. ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اللہ دلائل کا. آپ دیکھیں گے سورت نال میں، دوسری سورتوں میں، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ آقل را اشارہ کافیت، آقل آدمی کے لیے تو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ کوئی معمولی دلیل ہے او عبدوا ربکم کی؟ بڑی دلیل ہے، ایک ہی دلیل کافی ہے، ایک ہی دلیل کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دلائل کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تمہارے لیے، لام للانتفاع، تمہارے لیے یعنی تمہارے نفع کے لیے، جس نے بنایا تمہارے لیے یعنی تمہارے نفع کے لیے، زمین کو بچھونا، والسماء بنان، اور بنایا آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے پھل، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے پھل، رزق لکم، تمہارے کھانے کے لیے، کھانا تمہارا، روزی تمہاری. الذی جعل لکم الارض فراشا، حضرت شیخ القرآن اس کو اپنے رنگ میں بیان کرتے، الذی جعل لکم الارض فراشا، میری توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو فرش بنایا، اور اگر تمہیں نیچے دیکھنے کے بعد بھی میری توحید کی سمجھ نہیں آئی تو ذرا اوپر دیکھو. والسماء بناہ، آسمان کو چھت بنایا، اور اگر زمین کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی تو ذرا بادلوں کو دیکھو. زمین و آسمان کے درمیان جو ہے نا، ان بادلوں کو دیکھو، اس سے ہم نے کس طرح بارش کو اتارا اور اس کے ذریعے ہم نے کس طرح پھل زمین سے نکالے. فلا تجعلوا للہ اندادا، فے نتیجے کی، یا اللہ مشرکین مکہ بھی عبادت تو تیری کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہیں، عبادت تو وہ بھی تیری کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او عبدوا ربکم، اس کو تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ میری عبادت میں مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، اور میں جس عبادت کی دعوت دے رہا ہوں. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو ند. الند المثل النظیر، اندادن شرکا، شریک. پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو ند، مثل، شریک. جس عبادت کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں شرک کی نحوست نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے بھی پکار لیا، غیر اللہ کو بھی پکار لیا، یا اللہ مدد بھی کہہ لیا، یا علی مدد بھی کہہ لیا، یا اللہ مدد بھی کہہ لیا، یا رسول اللہ مدد بھی کہہ لیا، مجھے بھی داتا مان لیا، حضرت علی حجویری کو بھی داتا مان لیا. نہیں، ایسی عبادت نہیں چاہیے. کیسی عبادت چاہیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. اس کے ساتھ کسی کو ند اور شریک نہیں بناؤ گے. بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں. یا تم جانتے ہو الذی خلقکم والذین من قبلکم انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اس کو تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. انتم تعلم, تم جانتے ہو. حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں, اس کی اللہ دلیل دیتے ہیں, اور پھر اللہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. دعویٰ, دلیل, اور پھر اس کا کیا نکالا, نتیجہ. تو حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں دعویٰ بھی آ گیا, دلیل بھی آ گئی, نتیجہ بھی آ گیا. دعویٰ کیا ہوا, اعبدوا ربکم. دلیل کیا ہوئی, الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. دعویٰ بھی, دلیل بھی, اور پھر اللہ نے فرمایا میرے اس دعوے اور میرے اس دلیل کا نتیجہ یہ نکلا, لا تجعلوا للہ اندادا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ. کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کریں گے, ذرا دیکھیں ایک جگہ پہ اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں, ہم وہ جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی صحیح. اور کسی جگہ اللہ یوں کرتے ہیں کہ دعویٰ پیش نہیں کرتے, دلیل دیتے ہیں. دعویٰ معروف ہوتا ہے, سورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے, اور اللہ دلیل دیتے ہیں, اور دلیل کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں. یہ دیکھیے سورت رعد ہے, اور سورت رعد کی آیت نمبر ہے 14. یہاں اللہ نے ایک دلیل شروع کی ہے آیت نمبر 8 سے, اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار, عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال, سواء منکم من اسر القول ومن جاہر به ومن هو مستف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن. یہ اللہ لا رہے ہیں دلیل. آگے کیا اللہ آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں, هو الذی یریکم البرکہ خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفتی ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال. اللہ نے ایک دلیل بیان کی, عالم الغیب میں ہوں, متصرف الامور میں ہوں, مختار کل میں ہوں, نفع نقصان کا مالک میں ہوں. یہ ساری دلیل بیان کرنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا, جب عالم الغیب بھی میں ہوں, جب متصرف الامور بھی میں ہوں, تو لہو دعوت الحق, پھر سچی پکار بھی ہونی چاہیے تو صرف میری ہونی چاہیے. تو کبھی دعویٰ بھی ذکر کرتے ہیں, پھر دلائل ذکر کرتے ہیں, پھر نتیجہ نکالتے ہیں. آئیں گی آیتیں انشاءاللہ, وہ آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے. یہاں دعویٰ بھی تھا, دلیل بھی تھی, پھر اللہ نے نتیجہ نکالا, فلا تجعلوا للہ اندادا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. دعوے پر مشرکین کے دو شبہات, دعوے توحید پر مشرکین کے دو شبہات کے جواب. پہلا شبہ, ہم تیرے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے, تو خود بناتا ہے. یہ پہلا شبہ ہے جی ان کا. ام یقولو نفترا ہو, کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا. پہلا شبہ, تیرا دعویٰ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ تو خود بناتا ہے, خود گھڑتا ہے, یہ منزل من اللہ نہیں ہے. پہلا شبہ. دوسرا شبہ, جو کتاب تو سناتا ہے اس میں مکڑیاں, مکھیاں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں, اللہ جو اللہ اکبر ہے, الکبیر المتعال ہے, اتنا بڑا اللہ تے مثال مکھیاں دی, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ دو شبے ہیں ان کے. کیا غرض ہے اللہ کی مکھیوں اور مکڑیوں کی مثالیں بیان کرتا رہتا ہے, اس سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس میں تو ہمارے معبودوں کی بڑی توہین ہے. اتنا بڑا اللہ اور اتنی چھوٹی باتیں کرتا ہے. یہ دو شبہات تھے. پہلے شبے کا جواب دیا, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن, دوسرے شبے کا جواب دیا, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. دیکھتے چلے آئیے, ایتیں ساری اس دعوے کے ساتھ ہی مربوط ہو رہی ہیں. تیرا دعویٰ قابل قبول نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں, تو خود گھڑتا ہے, خود بناتا ہے. تیرا دعویٰ قابل قبول نہیں, اتنا بڑا اللہ مثالیں بیان کرے مکھیوں کی, مکڑیوں کی, کیا غرض ہے اس کی ایسے مثالیں بیان کرنے سے؟ لہذا یہ اللہ کی کتاب نہیں. پہلے شبے کا جواب دیا, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم شک میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس کتاب میں جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر, اضافت تشریفی جی, جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر, خاص بندے پر, فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پس لے آؤ ایک صورت, میں مثلی ہی, اس جیسی, اس قسم کی. ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں یہ چیلنج صرف فصاحت بلاغت میں نہیں, کہ اس جیسی فصیح, اس جیسی بلیغ کتاب لاؤ, بلکہ چیلنج اس میں بھی ہے کہ دلائل کی مضبوطی میں, استشہاد میں, اور مضامین کو جس خوبصورتی سے اس نے بیان کیا ہے, اس جیسی ایک صورت لاؤ. اس لیے کہ یہ چیلنج صرف عرب کو تو نہیں ہے, یہ تو چیلنج عرب و عجم کو ہے. تو صرف فصاحت و بلاغت میں ہو تو صرف عرب کو چیلنج ہونا چاہیے جو عربی جانتے ہیں. تو حضرت صاحب کہتے ہیں چیلنج عام ہے, اس جیسی فصیح کتاب لاؤ, اس جیسی بلیغ کتاب لاؤ, اس جیسے مضبوط دلائل والی کتاب لاؤ, جس طرح استشہاد ہم پیش کرتے ہیں اس طرح پیش کرنے والی کتاب لاؤ, جس طرح گزرے ہوئے واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں اس طرح کی کتاب پیش کرو, اس میں چیلنج ہے. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے حمیتیوں کو, شہداء مددگار. دو معنی کیے ہیں مفسرین نے, شہداء سے مراد شرکا, جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ مشکل کی گھڑیوں میں تمہارے کام آتے ہیں، ان اپنے شریکوں کو بلاؤ اور انہیں بھی کہو بھئی ہماری مدد کرو۔ یا شہداء سے مراد انصار و اعوان ہیں، مددگار، جو تمہارے دنیا میں کوئی انصار مدد کرنے والے ہیں نا، حمیتی تمہارے، ان کو بلا کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اس دعوے میں کہ یہ محمد خود گھڑتا ہے، اور او بدو ربکم کا دعویٰ اللہ کا نازل کردہ نہیں، اس نے خود بنایا ہے، اگر تم اس میں سچے ہو اس جیسی ایک صورت تم بنا کے لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ان شرطیہ، اس کی جزا محذوف ہے، فتقو اس کی جزا نہیں ہے، فتقو جزا کے قائم مقام ہے۔ جزا کیا ہے؟ فآمنو، پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر ہمارے دعوے کو مان لو، او بدو ربکم فآمنو، تو پھر ایمان لے آؤ، ہمارے دعوے کو مان لو۔ فتقو النار اللتی، پس بچو اس آگ سے، وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، جو جہنم تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے، اس سے بچو پھر، ہم اس میں تمہیں ڈال دیں گے، وہاں تمہیں سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ شاباش، اس کو کیا کہیں گے؟ تخویف۔ اس کا نام کیا ہے؟ تخویف، ڈراوا، دنیاوی یا اخروی؟ اخروی، اس لیے کہ دنیا کے عذاب سے نہیں ڈرایا جا رہا، بلکہ اخروی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالی کا قرآن پاک میں یہ طرز اسلوب ہے اور یہ انداز ہے کہ جہاں کافروں کو اللہ تخویف سناتے ہیں، وہاں مومنوں کو اللہ بشارت دیتے ہیں، تاکہ میرے موحد بندے نہ ڈر جائیں، اللہ اس کے ساتھ عام طور پر مومنوں کو بشارت سناتے ہیں۔ بشر الذین آمنوا، یہ بشارت ہے، اور بشارت اخروی، اور خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتیا، تجری من تحتیا، اے من تحت اشجارہا، و مساکنہا، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یعنی ان کے درخت اور وہ مساکن، ان کی کوٹھیاں جو ہوں گی نا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی مکانوں کے نیچے سے اور اشجار کے نیچے سے نہریں بہنے کی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو دیا جائے گا، منہا من ثمرتن، وہاں من ثمرتن، کوئی میوہ، کوئی پھل، رزقن، کھانے کو، جب کبھی دیا جائے گا ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کو، کالو، تو جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا، من قبلو، اس سے پہلے، من قبل ھذا، اس سے پہلے، دو معنی ہو سکتے ہیں جی، من قبلو اے فی الدنیا، یعنی انار دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے یہ انار تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے، یہ مطلب من قبلو دنیا، یا من قبلو من قبل حاضل وقت، یعنی اس سے پہلے صبح کے ٹائم بھی یہی کھایا تھا یا کل بھی یہی پھل کھایا تھا، یہ مراد ہے. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحًا، اور ان کو دیا جائے گا متشابہن ملتا جلتا، رنگ ایک جیسا ہوگا، حجم ایک جیسا ہوگا، بالکل ملتے جلتے پھل ہوں گے، لیکن اس کے ذائقے میں اور مزے میں فرق ہوگا. بظاہر اس کی صورت وہی ہوگی جو صبح کے ٹائم استعمال کیا یا دنیا میں استعمال کیا، لیکن جب اس کو کاٹ کے کھائیں گے تو ہر موقع پر اس کا مزہ، لطف اور حد الگ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو ملیں گی وہاں بیویاں پاکیزہ. پاکیزہ من الحیض والنفاس، من الولد، من البول والبراز، پسینہ نہیں، پیشاب کی حاجت نہیں، ایک معنی یہ ہے. ایک معنی ہے طہارت اخلاق، جسم کی پاکیزگی تو ہونی ہونی ہے، ان کے اخلاق، ان کا باطن، ان کا رہن سہن، ان کا اپنے شوہر سے سلوک، وہ اخلاق کی بڑی پاکیزہ ہو. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ رہے. پھل دیں گے، ہر دفعہ ان کا ذائقہ الگ ہوگا. نہریں مکانوں اور درختوں کے نیچے بہتی ہوں گی، یہ تمہیں چیزیں دیں گے. ان میں سب سے اچھی نعمت آپ کو کیا لگی؟ ازواج مطہرہ. ٹھیک ہے، ان میں سب سے اعلی نعمت ہے ہم فیہا تاج محل. دے دیا جائے ایک بندے کو تاج محل اور اس کو کہا جائے میں 15 دن رہنا، تو وہ کوئی نعمت ہے؟ ایک اعلی قسم کا مکان، بلڈنگ، اے سی وغیرہ ہر چیز دی جائے اور کہا جائے مہینہ رہنا ہے، کوئی نعمت. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہم فیہا، موت نہیں آنی، بیمار نہیں ہونا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، بول و براز نہیں، پسینہ نہیں، تھوک نہیں، نزلہ زکام نہیں. مر گئے ایسے تھے، نزلہ زکام نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے وہ نعمت ہے کہ تمہیں وہ بیویاں ملیں گی جو بول و براز سے، حیض و نفاس سے پاکیزہ ہوں گی. اور پھر بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اخلاق کی پاکیزہ ہوں، اخلاق کی پاکیزہ ہوں گی، فرما بردار. ان اللہ لا یستحی، جواب شبہ دو. بے شک اللہ نہیں رکتا، لفظی معنی نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا. تو حیا ترک فعل، لا یترک، بے شک اللہ نہیں رکتا. ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی. اللہ نے پھر مکی سے بھی نیچے آ کے بات کرنی شروع کی، مکڑی سے بھی، مکڑی اور مچھر سے بھی اللہ نیچے آ گیا. نہیں رکتا اللہ کے بیان کرے کوئی مثال مچھر کی. فما فوقہا، اور مچھر سے اوپر حکارت میں. فوق مچھر سے اوپر کس میں؟ حکارت میں، ذلت میں، چھوٹے پن میں. اگر مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز ہوتی نا، اس کی بھی مثال بیان کروں گا. یہ مطلب. فما فوقہا، اور اس مچھر سے اوپر. اوپر کس میں؟ ذلت میں. اوپر کس میں؟ صغر میں. اوپر کس میں؟ حکارت میں. فاما الذین آمنوا، تم کہتے ہو اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بیان کرتا ہے اس طرح کی مثالیں؟ جو لوگ ایمان والے ہیں نا، موحد، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا، اور جو کافر اور مشرک ہیں نا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، کیا غرض تھی، کیا مقصد تھا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان بھی واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور. یہ مثال. اور دوسری مثال، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے سہارے بھی کمزور ہیں، کمزور ہیں، مکڑی کی طرح ہیں یہ. جس طرح مکڑی کمزور، اسی طرح غیر اللہ کے ساتھ. یہ بیان ہوئی نا چیزیں، اس سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ کی اس سے ایسی مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے بہ، ان مثالوں کے ساتھ، کثیرا، بہت سارے لوگوں کو. ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس مثالوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو. حضرت نیلوی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں معنی کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کی گمراہی اور ہدایت کو ظاہر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کی گمراہی اور ہدایت کو ظاہر کر دیتا ہے. یہدی یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کی گمراہی بڑھ جاتی ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ مثالیں سن کر انشرائے صدر ہو جاتا ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے، ربط قلب کی دولت ان کو حاصل ہو جاتی ہے ایسی مثالیں سن کے. اس کو یہدی بہ کثیرا کے ساتھ ذکر کر دیا. بہت سارے لوگوں کی گمراہی بڑھ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہدایت میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ایسی مثالوں کے ساتھ مگر فاسق، بے حکم۔ درجہ کامل مراد ہے جی، فسق کا درجہ کامل کفر۔ ورنہ لفظی معنی ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یہاں درجہ کامل مراد ہے جی کفر۔ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، یہی لوگ اس طرح کی مثالیں سن کر اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ اس طرح کی مثالیں کیوں دیتا ہے۔ اس مثال کا جواب دیتے ہوئے کسی مولوی صاحب نے تقریر کی اور کہا، دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اخلوق کو، کیسے وہ لفظ آتے ہیں، انی اخلوق لکم، میں بناتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، دیکھو جی اخلوق کو، اور ادھر کہا لن یخلقو ذبابا، تو یہاں حضرت عیسیٰ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ اب کون اس پاگل کو سمجھائے کہ یہ بنانا جو ہے یہ عدم سے وجود میں لانا ہے، عدم سے وجود میں لانا ہے، نیست سے ہست کرنا ہے، یہ کام حضرت عیسیٰ نہیں کر رہے ہیں کہ عدم سے وجود میں لا رہے ہوں۔ عدم سے وجود میں لانے کا نام خلقت ہے، اور یہ کام ہے صرف اللہ کا۔ تو فاسقین سے مراد درجہ کامل ہے جی، کون ہے وہ؟ الذین ینقضون عهد اللہ، فاسق لوگ کون ہیں؟ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد باندھنے کے۔ بعد باندھنے کے، یا تو اس سے وعدہ ہے جی الستو بربکم والا، جو اللہ سے ہم نے کیا، اس نے کہا الستو بربکم، تو سب نے کہا بلا، ہاں، عہد توحید۔ وہ لوگ اس عہد توحید کو توڑ دیتے ہیں، یا اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ نے ہر ایک نبی سے اور اس کی امت سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ عہد ہے۔ آج تم اس عہد کو توڑ رہے ہو، تمہاری پہلی امتوں نے وعدہ کیا تھا اور انبیاء نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، اب تم انکار کر رہے ہو، توڑ رہے ہو اس وعدے کو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس چیز کو، حکم دیا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، توڑتے ہیں اس چیز کو، حکم دیا اللہ نے جس کے جوڑنے کا۔ مراد صلہ رحمی ہے جی، برادری میں، رشتے میں اللہ نے جو حکم دیا صلہ رحمی کرو، تعلقات جوڑو، کاٹو نہیں، یہ مراد ہے جی۔ اللہ کے عہد کو تم نے توڑا، نہ توحید پہ عمل کیا تم نے، اور تم نے معاشرے میں بھی بدیاں پھیلائیں، اور حقوق بندوں کے جو تھے، ماں باپ کے، اولاد کے، بہن بھائیوں کے، برادری کے، خاندان کے، کنبے کے، قبیلے کے، بیوی کے، وہ بھی تم نے توڑے۔ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ توحید جڑے گی میری ذات کے ساتھ، ختم نبوت اور رسالت جڑے گی نبی پاک کے ساتھ، اور طہارت و پاکیزگی جڑے گی صحابہ کی ذات کے ساتھ. جس چیز کے جوڑنے کا ہم نے حکم دیا ہے اس چیز کو جوڑتے نہیں ہو، توحید نہیں مانتے ہو، میرے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ہو اور صحابہ کی پاکیزگی کو نہیں مانتے. یکتون ما امر اللہ بہ ان یوصل، قطع کرتے ہیں توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، رجوع بسوے اصل داو، رجوع بسوے اصل دعوی. ایک دفعہ پھر اللہ سورت بقرہ کے دعوے کی طرف پلٹنے لگے ہیں جی، رجوع کرنے لگے ہیں. اب پیچھے ذرا ملائیے جی، اعبدوا ربکم، اس کی دلیل دے دی. اس دعوے پر دو اعتراض ہوتے تھے، ہم تیرے دعوے کو نہیں مانتے، یہ جو اعبدوا ربکم والا دعویٰ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ تو خود بناتا ہے، تو خود گھڑتا ہے. اس کا جواب دے دیا، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ. پھر دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ اتنا بڑا اللہ مکھیوں کی مکڑیوں کی مثالیں دے، اس سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب دے دیا. اصل دعوے پر جو اعتراض ہوتے تھے ان کے جواب دے دیے. اب اللہ پھر کلام لانے لگے ہیں جی اصل دعوے کے متعلق. کیف تکفرون باللہ، کیف تجعلون للہ اندادا، کیف تعبدون معہ غیرہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کس طرح تم اللہ کے ند بناتے ہو، شریک بناتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کن تم امواتن، تمام مفسرین نے لکھا کن تم امواتن، اس سے مراد ہے جب تم عدم تھے، نیست، کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم باپ کی پیٹھ میں تھے، یہ ہے امواتا. ابن عباس نے یہی کہا، تابعین نے یہی کہا، تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ کنتم امواتن سے مراد عدم ہے، نہ ہونا، وجود ہی کو نہیں تھا. فاحیاکم، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تم میں روح پھونک کے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تبھی عمر پا کے 40, 50, 60, 70, 80, 100 سال عمر پا کے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، یہ دوسری موت ہے. ثم یحییکم، پھر جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے. یہ درمیان میں قبر کے اندر روح کا لوٹ آنا اور اس زندگی اور حیات کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر تو 3 حیاتیں ہو گئی نا، پھر 3 موتیں بن گئیں اور 3 حیات ہو گئیں. حالانکہ ربنا امت تنسنتین واحیی تنسنتین، تو نے 2 دفعہ ہم کو زندہ کیا، 2 دفعہ تو نے ہم کو مارا. ان 2 دفعہ کے مرنے اور زندہ ہونے کی تشریح یہاں کی گئی. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے, جمیعا سب کا سب. یہ اسی دلیل کا حصہ ہے جی, وہ جو دلیل عقلی ہم پڑھ چکے ہیں دعوے کے لیے, اسی کا حصہ ہے جی. هو الذی خلق لکم, یہاں بھی لام نفع کا ہے جی, تمہارے لیے یعنی تمہارے نفع کے لیے, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوى الى السماء, پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف. استوى کا صلہ الى ہے نا, تو معنی ہوتا ہے قصد, ارادہ, اقبلا. استوى اس کا صلہ الى ہے, تو اس کا معنی قصد کا ہوتا ہے, ارادے کا. پھر ارادہ کیا, پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن, پس ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, سوا برابر, پھر ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. سبع سماوات, سات آسمان. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کئی فتق فرون باللہ سے اللہ نے اصل دعوے کی طرف رجوع کیا جی, کلام لائے جس کا تعلق اصل دعوے سے ہے. اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو, کیف تکفرون باللہ, کیف تجعلون للہ اندادا. حضرت صاحب میں نہ کرتے تھے, تمہیں شرک کرنے میں مزہ کیسے آتا ہے, تمہیں شرک کرنے میں مزہ کیسے آ جاتا ہے. کیف, کس طرح بناتے ہو اللہ کے شریک, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو, تم تو عدم میں تھے, ہم نے وجود بخشا, پھر تمہیں زندگی دی, پھر تمہیں ماریں گے, پھر تمہیں زندہ کریں گے, یہ سارے کام کرنے والا میں, زمین کی ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو کے سات آسمانوں کو برابر اور ٹھیک ٹھاک میں نے کر دیا ہے, جب یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں لہذا میرے دعوے کو تسلیم کرو. او بدو, کہ عبادت کے لائق بھی ہے تو صرف کون ہے, اللہ ہے. اب ذرا آئیے گا, وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی عبادت کے لیے دو عقیدوں اور نظریوں کا ہونا ضروری ہے, اور دو صفتیں ہونی چاہیے معبود میں, اور جس میں دو صفتیں ہوں وہ معبود ہوتا ہے, وہ الہ ہوتا ہے. پہلی صفت متصرف الامور ہو, مختار کل ہو, خالق ہو. دوسری صفت عالم الغیب ہو, ہمارے حالات کو جاننے والا ہو, جو نظر و نیاز دے رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, پکار رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے, اس کے حالات کو جان رہا ہو. پوری آیتوں میں اور پورے رکوع میں اللہ نے جو اپنے دعوے پہ دلیل دی اس میں ایک شک پہ اللہ نے بحث کی, مختار کل میں ہوں, متصرف الامور میں ہوں, پیدا کرنے والا, تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا, زمین و آسمان کو بنانے والا, آسمان سے بارش برسانے والا, مختلف قسم کے اناج پیدا کرنے والا میں ہوں, مارنے والا, زندہ کرنے والا, زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے بنانے والا, آسمانوں کو برابر کرنے والا, سات آسمان, یہ سب کچھ کرنے والا, ہما کل, متصرف الامور, مختار کل میں ہوں, یہ اللہ نے بیان کیا. دوسری صفت کو اللہ نے آخر میں آ کے ذکر کیا, وہو بکل شیء علیم, مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں, ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں. جب ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں, سب کچھ کرنے والا میں ہوں, ہما کن میں ہوں, ہما دان میں ہوں, جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں, میرے دعوے کو تسلیم کرو. او بدو, کہ عبادت کرو گے تو صرف کس کی, صرف ہم ربط لگاتے ہیں, پڑھیں گے کل انشاءاللہ, ربط اسی لگا رہے ہیں کہ وہ شروع میں کہیں نئے نئے طالب علم ہوتے تو وہ رہ نہ جائیں. معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختار کل ہو، عالم الغیب ہو. یہی بیان کیا نا پچھلے سارے رکوع میں، معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختار کل بھی ہو اور وہ عالم الغیب بھی ہو. اس کی عبادت ہونی چاہیے. جو عالم الغیب نہ ہو، جو میرے حالات سے واقف ہی نہ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں. جب سے دنیا میں شرک ہوا ہے، شروع ہوا ہے، تین مخلوقیں پوجی گئی ہیں زیادہ تر، سورج، چاند، ستارے، آگ، یہ بھی پوجے گئے ہیں، لیکن عام طور پر اکثر تین مخلوقوں کی پوجا ہوئی، عبادت ہوئی، یا عبادت ہوئی ملائکہ کی، یا عبادت ہوئی انسانوں کی، انسانوں میں انبیاء، اولیاء، شہداء، یا عبادت ہوئی جنات کی. تین مخلوقیں زیادہ تر پوجی گئی ہیں، ملائکہ، انسان، انسانوں میں کون، انبیاء، اولیاء، نیک بندے، یا عبادت ہوئی ہے جنات کی. یہ تین مخلوقیں پوجی گئیں، ان کے سجدے ہوئے، نظر و نیاز دی گئی، ان کو غائبانہ پکارا گیا. اگلے رکوع میں اللہ ان تینوں مخلوقوں کا ذکر کر کے بتانا چاہیں گے کہ یہ تینوں مخلوقیں عالم الغیب نہیں ہیں، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں، انسان بھی عالم الغیب نہیں ہیں. جب یہ غیب کا علم نہیں جانتے تو پھر یہ عبادت کے لائق نہیں ہے نا. تو پھر میرے دعوے کو مانو، او بدو ربکم، کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے. یہ اگلا پورا رکوع میں نے ربط لگا دیا پورے رکوع کا. اگلے رکوع میں کتنی مخلوقوں کا ذکر ہوگا؟ تین، انسان، جنات، ملائکہ. زیادہ تر انہی کی عبادت ہوئی، انہی کو پوجا گیا. اللہ ثابت کریں گے کہ یہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ مختار کل نہیں ہے، یہ عالم الغیب نہیں ہے. جب یہ عالم الغیب نہیں ہے تو پھر یہ عبادت و پکار کے لائق بھی نہیں. تفسیر قمی میں شیعہ مفسر نے مابعوذۃً سے مراد حضرت علی لیا ہے. ہاں میرے علم میں، لیکن اب ہر چیز تو بیان نہیں کی جا سکتی. آپ نے کہا ہے کہ جو مرد جنتی ہیں ان کو حوریں ملیں گی، اور جو عورتیں جنتی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ان کو طالب علم ملیں گے. عدت للکافرین سے معلوم ہو رہا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے، گناہگار مومن جہنم میں نہیں جائیں گے. کیا اسی طرح ہے؟ دائمی طور پر جہنم میں مشرکین ہی نے رہنا ہے، مشرکین و کفار کے علاوہ دائمی طور پر جہنم میں کسی موحد اور مومن نے نہیں رہنا. آپ نے فرمایا کہ شرک یہ ہے اللہ کی صفات مختصہ میں کسی کو شریک کیا جائے. پھر شرک کی آخری قسم بیان کی، شرک فی شفاعت. کیا شفاعت اللہ کی صفت ہے؟ یعنی کیا وہ بھی کسی کے ہاں شفاعت کرے گا؟ نہیں. شفاعت غالبہ سمجھ کے کسی کو پکارنا، یہ تو آپ کسی اس کو، جس کو آپ شفیع غالب مان رہے ہیں اس کو آپ کے حالات کا کوئی پتہ ہے؟ کیسے مان رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں نا آپ اس کو کہ بابا جی میری گل اللہ تائیں پہنچاؤ. تو یہ جو آپ اس کو شفیع، ایک ہے اس کو پکارنا، یہ خود بیٹے دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، شفائیں دیتے ہیں، ایک یہ ہے. اس نظریے سے پکارو گے تب بھی شرک ہوگا، اور کسی کو شفیع غالب سمجھ کے پکارو گے تو یہ پکارنا کیا ہوگا؟ غیر مکلف صحابہ کرام کا ادب. حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ بتتی ہے کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تمام فتاوا جات نے، دارالعلوم دیوبند، فتاوا دارالعلوم دیوبند نے اور تمام فتاوا جات نے لکھا ہے کہ جو غیر مقلد امام ابو حنیفہ کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتا ہو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. اور یہ سارے بغض رکھتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. الف لام میم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں الف سے اللہ, لام سے میم سے محمد, الف سے جبریل, ہاں کہتے رہتے ہیں لوگ. لیکن جو میں نے آپ کو بتا دی ہے بات, سب صحابہ مفسر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ راز ہے اللہ کا اور اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جو صحابہ کو نہ مانے یا ان کی بات پر عمل نہ کرے, کیا یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ دیکھیں اگر صحابہ کی اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ انہیں تو قرآن نے اس زمرے میں شامل کیا اور صاحب کا لفظ کہا ہے. باقی صحابہ پہ تنقید کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ بھی کفر کے نزدیک ہے. ام ہانی والی روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم نے ام ہانی والا رشتہ مانگا تھا, ابو طالب نے انکار کر دیا تھا. اب اگر کہیں کہیں کہ نبی کریم اس کے گھر میں تھے تو یہ نبی کرام کی ذات پر اعتراض لازم آتا ہے. مولانا نے شاید آپ کو یہی پڑھایا ہوگا کہ ام ہانی کے گھر سے نبی پاک کو معراج ہوا تھا, کیونکہ کتابوں والے یہی لکھ دیتے ہیں, مفسرین بھی لکھ دیتے ہیں, تو تحقیق کیوں نہیں ہوتی ہے تو علماء اس کو ذرا ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں تحقیق کرنا تو سمجھا دیتے ہیں. صرف رشتہ نہیں دیا تھا بلکہ جب رشتہ مانگا گیا تو ابو طالب نے یہ لفظ کہے تھے, شریفوں کے رشتے شریفوں کو ملتے ہیں. یہ لفظ کہے تھے انکار کرتے ہوئے کہ شریفوں کے رشتے شریفوں کو ملتے ہیں. تو ام ہانی کے گھر میں نبی پاک کا ہونا کسی روایت میں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے. کیا دوسرے علماء پر اللہ کا فضل نہیں ہے جو مختلف مضامین پر اسلام کی جنگ لڑتے ہیں؟ ختم نبوت پر کتنے علماء شہید ہوئے, عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان پر اللہ کا فضل نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں اللہ کے فضل کو روکنے والا یا اللہ کی رحمت کے سامنے ہاتھ رکھنے والا؟ اپنے اپنی فیلڈ میں سب علماء جو دین کی محنت کر رہے ہیں. میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کی توحید اور شرک سے جو روکنا ہے یہ کسی کسی کے نصیب میں اللہ کرتا ہے. ما کان لنا وتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس. ہمارے لائق نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک بنائیں, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں, شکر نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ شرک کرتے ہیں. تو جو علماء دین کے دوسرے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت ان کو بھی شامل ہے. ڈر سے کیا مراد ہے؟ حضرت موسیٰ بھی تو سانپ سے ڈر گئے تھے. ڈر کی وضاحت کریں کہ اللہ سے ڈر اور عام لوگوں سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی, وہ سانپ سے ڈرنا یا اس طرح کا ڈرنا, یہ جو اللہ کی طرف سے انذار ہے یہ محبت کے رنگ میں ہوتا ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈرا رہی ہے کہ آگ کے قریب نہیں جانا جل جائے گا, وہ جو ماں جس شفقت سے اپنے بچے کو ڈراتی ہے اسی طرح اللہ بھی شفقت سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. کیا ذکر کرنا بلند آواز سے جائز ہے؟ نہیں, ذکر آہستہ آواز سے کرنا چاہیے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, قرآن پاک کی آیت ہے اور ملا علی قاری نے شاید لکھا ہے, رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام, آواز کا بلند کرنا مسجد میں اگرچہ ذکر کے ساتھ ہو وہ حرام ہے. مولانا سرفراز خان صفدر نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے ذکر بالجہر پر. ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ اکثر دیوبندی کہلانے والے اپنی محفلوں میں ذکر بالجہر کرتے ہیں, تو مولانا سرفراز صاحب کی جو کتاب ہے ان کے لیے کم از کم حجت ہوگی کہ وہ انہی کے عالم ہیں. تو انہوں نے جو ذکر بالجہر کتاب ہے اس میں ذکر بالجہر پر سیر حاصل بحث کی.